بدھ 18 اپریل کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ امریکی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ امریکہ اپنے رد عمل میں 1 مئی سے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دے گا، لیکن اس سے دو طرفہ سفارتکاری پر کیا بیتے گی؟
نہ ایک ملک کے نہ دوسرے ملک کے مفاد میں ہے کہ اس قسم کی ریسٹرکشن ہو اور ڈپلومیٹس اپنا فنکشن جو ہے وہ پوری طرح سے پرفارم نہ کر سکے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ان پابندیوں کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ تفصیلات کے ساتھ فرحت جاوید۔
امریکہ میں سیاسی امور کے لیے انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ تھامس شینن نے وائس آف امریکہ کی ازبک سروس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی پابندیوں کے مطابق امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کو اپنے سفارت خانے اور کونسلیٹ کے شہر سے 40 کلومیٹر باہر سفر کرنے کے لیے وزارت خارجہ سے 5 دن پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ تھامس شینن کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اسی طرح کی پابندیوں کے جواب میں کیا گیا ہے جو پاکستان میں امریکی سفارتکاروں پر لگائی گئی ہیں۔
خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے حال ہی میں پاکستان پر افغان سرحد پر شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی نہ کرنے کے الزام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے کے واقعے میں ملوث امریکی سفارتکار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے نوجوان عتیق بیگ کے والد کی جانب سے امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی کرنل جوزف کا نام ای سی آر میں ڈالنے کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ یہ معاملہ ترجیحی بنیادوں پر کمیٹی کو بجھوائیں اور وزارت داخلہ ملزم کا نام ای سی آر میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے۔ عدالت نے وقوع کے روز امریکی سفارتکار کا میڈیکل چیک اپ نہ کروانے اور قانونی کارروائی مکمل کرنے سے پہلے ہی ملزم کو جانے کی اجازت دینے پر پولیس افسر کی سرزنش بھی کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپے نے گزشتہ ہفتے ایک دورے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات خوشگوار رہی۔ اس سے قبل دورے کی خبر امریکی میڈیا میں سامنے آئی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ عبید ملک۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپے نے ایسٹر کے موقع پر شمالی کوریا کا خفیہ دورہ کیا تھا، جہاں ان کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کی تفصیلات طے کرنا تھا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ پیونگ یانگ کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی ہے۔
کشمیر میں 8 سالہ بچی کے وحشیانہ ریپ اور قتل کے واقعے کے بعد ان کی وکیل دیپیکا سنگھ کا کہنا ہے کہ انہیں بھی شدید ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں انڈین میڈیا پر بیان دیتے ہوئے دیپیکا سنگھ نے بتایا کہ انہیں جان کا خطرہ لاحق ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کشمیر کی ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے، جس کے بعد عدالت نے پولیس کو حکم جاری کیا کہ دیپیکا سنگھ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ دیپیکا سنگھ نے انڈین میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ جموں بار ایسوسی ایشن کے صدر نے انہیں خود عدالت کے باہر دھمکی دی تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع موسا خیل میں جرگے کے فیصلے کے تحت ونی کی جانے والی 2 انتہائی کم سن بچیوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
جن بچیوں کو ونی کیا گیا تھا ان میں سے ایک کی عمر 4 اور دوسری کی عمر 5 سال ہے۔ ڈپٹی کمشنر موسا خیل اسماعیل ابراہیم نے فون پر بتایا کہ ونی کا یہ واقعہ ضلع قلعہ کے توئیسر میں پیش آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 خاندانوں کے درمیان ایک تنازع کا تصفیہ کرنے کے لیے جرگا نے دونوں بچیوں کو ونی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو پتہ چلنے پر کارروائی کی گئی اور دونوں بچیوں کو بازیاب کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق جرگا اراکین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو کے ماہرین شام کے شہر دوما میں مبینہ کیمیائی حملوں کے مقامات کا دورہ بظاہر نہیں کر پائیں گے۔ شام میں حکام کا کہنا تھا کہ تفتیش کار سیکیورٹی کے اطمینان کے بعد آج دورہ کریں گے، لیکن مغربی حکام نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ سیکیورٹی کا بندوبست تسلی بخش نہیں ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنہ ای نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے بنائے ہوئے میسجنگ کی ایپ ٹیلی گرام استعمال نہیں کریں گے اور اس مقصد کے لیے مقامی سروسز کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ اعلان ایرانی حکومت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عوامی اداروں میں غیر ملکی ایپس کا استعمال ممنوع ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایران ٹیلی گرام ایپ پر مکمل پابندی لگا دے۔ واضح رہے کہ ٹیلی گرام ایپ ایران کی قریباً نصف آبادی استعمال کرتی ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اسے دسمبر میں حکومت مخالف احتجاج میں تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا، امریکہ اور چائنا کے بعد پاکستان زیر زمین پانی استعمال کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ تاہم پاکستان کا میسر زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کی ہے، جہاں آئندہ 10 برس میں پینے کا صاف پانی ناپید ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست تیراپورہ کے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ انٹرنیٹ مغربی دنیا میں نہیں بلکہ لاکھوں سال پہلے ہندوستان میں ایجاد کیا گیا تھا۔ وہ کمپیوٹروں کے استعمال سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل ذرا دیر میں، پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ میں 1 مئی سے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت جوابی طور پر محدود کر دی جائے گی اور وہ اپنے تعینات کردہ مقام سے 40 کلومیٹر کے حدود میں رہیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو سرکاری طور پر اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
امریکی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ افسر انڈر سیکرٹری فار پولیٹیکل افیئرس ٹامس شینن نے ایک امریکی خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کی ازبیک سروس سے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی سفارتکاروں پر اسی قسم کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں جیسی کہ امریکی سفارتکاروں پر پاکستان میں پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا 1 مئی سے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کے سفر پر امریکی حکومت کی جانب سے پابندیاں عائد ہوں گی۔ ٹامس شینن نے کہا کہ پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کے سفر کرنے پر پابندیاں عائد ہیں اور مخصوص حدود کے باہر جانے کے لیے انہیں پاکستانی حکومت کو پہلے مطلع کرنا پڑتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری ٹامس شینن کا کہنا تھا کہ سفارتکاری میں اس قسم کی پابندیاں عائد کیا جانا بہت عام بات ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر نہیں کہا ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی سفارتکاروں پر کس قسم کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان کے حوالے سے بی بی سی اردو کو امریکی حکومت نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں پر سفر کرنے میں کوئی پابندی عائد نہیں ہے اور اس معاملے میں وزارت خارجہ مزید کوئی اعلان کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ادھر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں واقع پاکستانی سفارت خانے کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ملا ہے، لیکن امریکی حکومت کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں۔ کچھ میڈیا خبروں میں یہ کہا گیا ہے کہ مئی کی پہلی تاریخ سے امریکہ میں مقیم پاکستانی سفارتکاروں کے سفر کرنے پر پابندیاں عائد ہوں گی۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سفارتکاروں کو اپنے دفاتر سے 40 کلومیٹر سے زیادہ دوری کا سفر کرنے کے لیے 5 دن پہلے امریکی حکومت کی اجازت کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسلام آباد میں ایک امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکر لگنے کے سبب ایک 22 سالہ پاکستانی شخص ہلاک ہو گیا تھا اور ایک شخص زخمی بھی ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے پاکستان میں اس امریکی سفارتکار کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے حکومت پر دباؤ بھی ہے اور اس سفارتکار کو پاکستان سے باہر جانے پر پابندی عائد کرنے کے معاملے میں ایک عدالت نے حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اسی موضوع پر مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی فرحت جاوید سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستانی حکومت کا اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔
ہماری پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے حکام ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان حکام نے یہ تو تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو سرکاری طور پر اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ یکم مئی سے جو امریکہ میں پاکستانی سفارتکار ہیں ان کی نقل و حرکت محدود کر دی جائے گی, اور وہ اپنے تعینات کردہ مقام سے 40 کلومیٹر کی حدود میں ہی رہیں گے. لیکن اس پہ ریئیکشن کے حوالے سے جب ہماری ایک وفاقی وزیر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پرائم منسٹر سے, جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں, ان سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آگاہ کریں گے کہ پاکستان کا اس پہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی تک آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ رد عمل کے طور پر سامنے نہیں آئی.
اچھا, اس سے پہلے پاکستانی حکام نے بھی امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی تھی, تو یہ کیوں کی گئی تھی؟
ہماری آج جو پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ہے ان کے ایک ترجمان سے بھی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں نہ صرف امریکی سفارتکاروں کو بلکہ امریکی شہری بھی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی ایک طویل مدت سے نقل و حرکت پر پابندیوں کا سامنا ہے. اس بارے میں بھی فورن آفس نے تو ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہمارے سوال کا. تاہم جو مقامی میڈیا کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو موجود امریکی سفارتکار ہیں ان کو قبائلی علاقوں میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, کراچی میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر وہ موو کریں تو اس سے پہلے ان کو انفارم کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کے آفیشلز ہیں ان کو, اور کچھ دن پہلے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. لیکن پاکستان کا یہ بھی کہنا رہا ہے کہ یہ تمام جو اس طرح کی ریسٹرکشنز ہیں یہ بیسیکلی پابندیاں نہیں ہیں بلکہ امریکی سفارتکاروں کو تحفظ دینے کے لیے سیکیورٹی کے پیش نظر اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں.
فرید, یہ بتائیں کہ مقامی میڈیا میں اس چیز کو کیسے کور کیا جا رہا ہے؟
اب مقامی میڈیا میں دو طرح کی اوپینین ہے اس سارے واقعے کو لے کر. ایک ہلکا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ روٹین کی چیزیں ہیں, جیسے کہ خود جو امریکی عہدیدار ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی انہوں نے بھی کہا کہ یہ جوابی طور پر محدود کی گئی ہے اور یہ ایک معمول کا عمل ہے. لیکن ایک دوسرا ہلکا ہے پاکستان میں جو یہ بھی سمجھتا ہے کہ ان تمام فیصلوں کو جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں, خاص طور پہ افغانستان کو لے کر یا دہشت گردوں کو پناہ گاہ فراہم کرنے کا جو ایک الزام امریکہ کی طرف سے لگایا جاتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی تناظر میں اس فیصلے کو دیکھا جائے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سارے فیصلے کو دیکھا جائے, تو اس سے یہ ثابت یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ دو قسم کی ڈیوائیڈڈ اوپینین موجود ہے اس سارے انسیڈنٹ کو لے کر بھی.
یہ تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی فرحت جاوید. اور پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے امریکی فیصلے کا اصل میں سفارتکاروں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہی سوال میں نے سابق پاکستانی سفارتکار نجم الدین شیخ سے کیا.
پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے ڈپٹی سیکرٹری شینن نے کسی نیوز سینٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے, اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے یہ لگائے ہے ریسٹرکشن لگائی ہے جو کہ 1 مئی سے ہوگی, جب چونکہ پاکستان نے ہمارے ڈپلومیٹس پہ اس قسم کی ریسٹرکشن لگائی. اور یہ انہوں نے تو کہا ہے کہ روٹین میٹر ہے, اور ایک حد تک روٹین میٹر ہے کیونکہ بہت سارے ممالک اس قسم کی ریسٹرکشن لگاتے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ رشین ڈپلومیٹس پہ اس قسم کی ریسٹرکشن ہے واشنگٹن میں, اور ان کے کونسلیٹس پہ بھی کچھ اس قسم کی ریسٹرکشن ہے. دوسرے ممالک بھی اس قسم کی ریسٹرکشن لگاتے ہیں, لیکن یہ ریسیپروکل ہوتی ہیں. اب میری امید یہ ہے کہ آج 18 اپریل ہے, ابھی 12 دن ہیں, اس میں شاید بات چیت ہوگی اور اس کا کوئی حل نکالا جائے گا, کیونکہ نہ ایک ملک کے نہ دوسرے ملک کے مفاد میں ہے کہ اس قسم کی ریسٹرکشن ہو اور ڈپلومیٹس اپنا فنکشن جو ہے وہ پوری طرح سے پرفارم نہ کر سکیں. پاکستان کے لیے اس میں ایک اور جو دقت ہوگی وہ یہ کہ واشنگٹن میں یا اور جگہوں پہ سینٹر, یہ 25 میل کا فاصلہ جو ہے اس میں گھر وغیرہ ملتے نہیں ہیں, اور اگر سب کو گھر لینے پڑے اس علاقے میں تو ایکسپینسز بھی بڑھ جائیں گے اور آنے جانے کی دقتیں بھی بڑھ جائیں گی.
اچھا, آپ نے سیفٹی کی بات کی, آپ نے تحفظ کی بات کی, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 میل
40 کلومیٹر.
جی 40 کلومیٹر تک, تو یہ 40 کلومیٹر ہی کیوں؟
دیکھیے یہ بھی بہت پرانا ہے ایک ڈپلومیسی میں, میں آپ کو اس کے اوریجن نہیں بتا سکتا, لیکن یہ پرانا ہے کہ جو ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ 25 میل تک کی ریسٹرکشن ہوتی ہے. یہ 25 کہاں سے آیا, یہ انفارچونیٹلی آئی کین ناٹ ایکسپلین اٹ ٹو یو. مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں ماسکو میں تھا تو امریکی ڈپلومیٹس پہ اور دوسرے ڈپلومیٹس پہ بھی یہی لمٹ لگائی گئی تھی, اور اور اس کے باہر اگر جانا ہوتا تھا تو پھر آپ کو اجازت لینی پڑتی تھی, جو اجازت مل جاتی تھی.
اچھا, کیوں ایسا ہوا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کو یہ اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں تو سفارتی تعلقات جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے خوشگوار رہے ہیں؟
جی دیکھیے, میں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ریسٹرکشنز نہیں لگانا چاہتے, لیکن جن علاقوں میں یہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ سیفٹی کا مسئلہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریسٹرکشن اٹھائیں اس وقت جبکہ ان کے جانے سے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو, یہ ہمارا کہنا ہے. امریکنوں کو اس کا یقین نہیں ہے آبویسلی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, ہم اگر ہم جانا چاہیں ہمیں جانے دیں, اگر سیفٹی کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارا مسئلہ ہوگا, آپ اس کی فکر نہ کریں. میں اب پیرافریز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا پوزیشن کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ روٹین میٹر ہے اور یہ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے.
یہ تھے سابق پاکستانی سفارتکار نجم الدین شیخ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر کے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے کے واقعے میں ملوث امریکی سفارتکار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے بارے میں فیصلہ دے. واضح رہے کہ امریکی سفارتکار نے چند روز قبل ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دو موٹر سائیکل سواروں کو اپنی گاڑی تلے کچل دیا تھا. اس واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا تھا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے نوجوان عتیق بیگ کے والد کی جانب سے امریکی سفارتکار کرنل جوزف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست کی سماعت کی. سماعت کے دوران وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ عدالت میں پیش نہیں ہوا, جس پر بینچ کے سربراہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک پاکستانی ہلاک ہوا ہے لیکن متعلقہ حکام قانون کے مطابق بھی کارروائی نہیں کر رہے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو کا کام بھی اب عدالت کو ہی کرنا پڑے گا. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کسی بھی شخص کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے بارے میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نہ کھیلیں, اس طرح تو یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا. انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ یہ معاملہ ترجیحی بنیادوں پر کمیٹی کو بھجوائیں اور وزارت داخلہ ملزم کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے. سماعت کے دوران اس ٹریفک حادثے سے متعلق پولیس رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی, جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی سفارتکار کو گرفتار کرنا اور شامل تفتیش کرنا تصور کیا جائے, جس پر بینچ کے سربراہ نے تفتیشی افسر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں تصوراتی گرفتاری کی کوئی شک موجود نہیں ہے. جسٹس عامر فاروق نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ انہوں نے امریکی سفارتکار اور ملزم کرنل جوزف کا بیان اردو میں کیوں لکھا, جس پر پولیس افسر کا کہنا تھا کہ ملزم انگریزی میں بات کر رہا تھا اور انہوں نے اس کو اردو میں تحریر کیا. عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کل ملزم اس بیان سے مکر جائے کہ اسے تو اردو آتی ہی نہیں تو پھر اس مقدمے کا کیا بنے گا. عدالت نے وقوع کے روز ملزم کا میڈیکل چیک اپ نہ کروانے اور قانونی کارروائی مکمل کرنے سے پہلے ہی امریکی سفارتکار کو جانے کی اجازت دینے پر پولیس آفیسر کی سرزنش کی. اس درخواست کی سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اگر آپ اس خبر کو یا اس سے جڑی دوسری خبروں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ہے, وہاں یہ خبر موجود ہے. امریکی میڈیا کے مطابق سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ امریکہ کا براہ راست رابطہ ہوا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور شمالی کوریا کے سربراہ کے درمیان ملاقات کا مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کی تفصیلات طے کرنا تھا. ایک امریکی اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ یہ ملاقات 1 اپریل کو شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں ہوئی تھی. یہ غیر متوقع اور خفیہ ملاقات امریکہ کا شمالی کوریا کے ساتھ سن 2000 کے بعد سے اعلیٰ ترین سطح پر پہلا رابطہ ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان براہ راست ملاقات سے قبل شمالی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات کے لیے 5 مختلف مقامات زیر غور ہیں.
We have had direct talks at very high levels, extremely high levels.
ہماری براہ راست ان سے اعلیٰ سطح پر بات ہوئی ہے، شمالی کوریا کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ سطح پر، اور مجھے واقعی یقین ہے کہ نیک خواہشات کے ساتھ سب ہو رہا ہے، بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال آخری اہمیت تو نتائج کی ہی ہے، نہ کہ ہم ملاقات کا سوچ رہے ہیں یا ملاقات کر رہے ہیں اس کی۔
امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ بات چیت میں کون کون شامل تھا، تاہم امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایسٹر کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے فوراً بعد ہی صدر ٹرمپ نے پومپیو کو وزیر خارجہ کے طور پر نامزد کیا تھا۔ جاپان کو خدشات ہیں کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان باہمی بات چیت کے منصوبے میں جاپان نظر انداز ہو سکتا ہے، تاہم فلوریڈا میں صدر ٹرمپ نے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ دونوں ممالک شمالی کوریا کے معاملے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا،
جاپان اور ہم شمالی کوریا کے معاملے پر بالکل ایک جیسا سوچتے ہیں، ہمیں ممکنہ طور پر کئی ملاقاتوں اور بات چیت پر انحصار کرنا ہوگا۔ بہت جلد ہماری ملاقات کم جونگ ان سے ہوگی، یہ ملاقات جون کے اوائل میں یا پھر اس سے بھی پہلے ہوگی اگر سب صحیح رہتا ہے تو۔
رواں ماہ کے شروع میں امریکی حکام نے بتایا تھا کہ شمالی کوریا نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی ملاقات میں وہ امریکہ سے اپنے جوہری ہتھیاروں اور ان کے مستقبل کے بارے میں بات کرے گا۔ جنوبی کوریا کے لیے امریکہ کے سابق سفیر کرسٹوفر ہل نے شمالی کوریا کے حوالے سے ہونے والی حالیہ پیش رفت کو مثبت قرار دیا۔
چند ماہ قبل جو صورتحال تھی، جو باتیں کی جا رہی تھیں، واشنگٹن میں جو باتیں ہو رہی تھیں، ان سے لگتا تھا کہ کوئی پرتشدد حل نکالا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، میرے خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل عمل ہے، خاص طور پر شمالی کوریا کے رہنماؤں کے ساتھ۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی ملاقات کی خبر مارچ میں سامنے آئی تھی، اور وہ عالمی برادری کے لیے نہایت حیران کن تھی۔ اس خبر کے آنے سے ایک سال قبل تک ان دونوں کے درمیان لفظی جنگ جاری تھی، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کی ذات پر حملے کیے اور دھمکیاں دی تھیں۔
تفصیل آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں ضلع موسیٰ خیل میں ایک جرگے کے فیصلے کے تحت ونی کی جانے والی دو انتہائی کمسن بچیوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ دونوں بچیوں کی عمریں 4 سے 5 سال کے درمیان ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جرگے کے اراکین کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع موسیٰ خیل میں جن بچیوں کو ونی کیا گیا تھا، ان کی عمریں انتہائی کم ہیں۔ ڈپٹی کمشنر موسیٰ خیل اسماعیل ابراہیم نے بتایا کہ ان میں سے ایک کی عمر 4 اور دوسری کی عمر 5 سال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بچیوں کو ونی کرنے کا واقعہ ضلع قلعہ کے توئیسر میں پیش آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چند سال قبل ایک شخص کی بیوی اپنی مرضی سے دوسرے شخص کے ساتھ گئی تھی، جس پر دونوں فریقین کے درمیان دشمنی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ایک ہفتہ قبل علاقے میں ایک جرگہ نے فریقین کے درمیان راضی نامہ کراتے ہوئے جرمانے کے طور پر اس شخص کے خاندان کی دو بچیوں کو ونی کر دیا تھا جس کے ساتھ شادی شدہ خاتون گئی تھی۔
تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہفتہ پہلے ان کا کمپرومائز ہو گیا ہے، اور خدائی پارٹی نے ایگری کیا تھا کہ 15 لاکھ روپے اور دو انڈر ایج گرلز 4 اور 5 سال کے ایگری کیا تھا ان کو دینے کے لیے۔
جن بچیوں کو ونی کیا گیا، ان کو نادر نامی ایک شخص کے حوالے کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ انتظامیہ کے اہلکاروں نے چاپا مار کر دونوں بچیوں کو بازیاب کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ چاپا مارا گیا تو ونی کی جانے والی بچیوں کی والدہ بھی وہاں موجود تھی، جو کہ بلوغت تک بچیوں کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کر رہی تھی۔
لڑکیوں کی والدہ بھی وہاں پہ تھی، اور لڑکیوں کی والدہ کہنا تھا کہ وہ قرآن پاک لے کے ان کے گھر گئی ہوئی تھی کہ تاکہ ان کی بیٹیوں کو ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ انڈر ایج ہیں، جب ان کی عمر ہوگی پھر ان کو واپس، جب یہ بالغ ہوگی پھر ان کو واپس دیا جائے گا۔
ڈپٹی کمشنر کے مطابق انتظامیہ کو تمام قبائل کا احترام ہے، لیکن بچیوں کو ونی کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین اور جرگا کے اراکین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور جنہوں نے پتہ نہیں لڑکیوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ فیصلہ کیا ہے غیر انسانی، اور کوئی بھی مذہب، کوئی بھی لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تاکہ ہم سخت سے سخت دفعات لگا کے ان کے خلاف کیس رجسٹر کر لیں और केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर इज बीइंग लॉज्ड ताकि इनके खिलाफ बरवक्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
दूसरी जानिब बलोचिस्तान के जिला जलमक्सी से दो खवातीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कोयटा पहुंची। उनमें से जमाल नामी खातून का कहना था कि जमीन के तनाजे पर बासर अफराद ने 7 अप्रैल को उनके घर में घुसकर उनके शौहर और एक बेटे पर तशद्दुद करने के अलावा उनकी 15 साल बेटी को उठाकर ले गए। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी बेटी को बाजियाब किया जाए और उनके खानदान को इंसाफ दिलाया जाए। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
हालत हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौलत मुश्तरका की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन में मौजूद हैं। एक तरफ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, वहीं दूसरी तरफ लंदन में रहने वाली इंडियन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और पार्लियामेंट स्क्वायर पहुँचे। लेकिन वह नाराज़ क्यों हैं, इसकी तफसील आप प्रोग्राम में आगे चल के सुन सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी या साफ तवानाई की इंतहाई किस्म जौहरी फ्यूजन, जिसको हासिल करना गुज़िश्ता नसफ सदी से साइंसदानों का ख्वाब रहा है, उसके असूल के लिए चीनी साइंसदानों ने खातर ख्वाह पेशरफ की है। इन दोनों खबरों की तफसील प्रोग्राम में आने को है। सरबीन अभी जारी है।
अपनी राय का इजहार करें।
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर।
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
वक्त हुआ खेलों की खबरों का, आज अब्दुर्रशीद शकूर के साथ।
IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है। कोलकाता ने 4 में से 2 जबकि राजस्थान ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। गुज़िश्ता रात मुंबई इंडियंस ने अपने 4th मैच में पहली कामयाबी हासिल की। उसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 46 रन से हरा दिया। ये 4 मैचों में बैंगलोर की 3री शिकस्त है। मुंबई इंडियंस के 213 रन 6 खिलाड़ी आउट में कप्तान रोहित शर्मा के 94 रन काबिले जिक्र थे। जवाब में विराट कोहली के 92 रन नॉट आउट के बावजूद बैंगलोर की टीम 8 विकेटों पर 167 रन बना पाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनम और ब्राइटन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। टॉटनम के हैरी केन ने लीग में अपना 26वां गोल किया। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला बोर्नमथ से हो रहा है। थॉमस मुलर की हैट्रिक ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन कप के फाइनल में पहुंचा दिया। उसने बायर लेवरकुजन को 2-6 गोल से हराया। इटली के आंद्रे सैपी बर्तानिया के काइल एडमंड को 6-3, 5-7 और 6-2 से हराकर मोंटी कार्लो मास्टर्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने रूस के आंद्रे रबलेफ को 5-7, 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। बल्गारिया के ग्रेगर डिमिट्रोफ ने फ्रांस के ह्यूज हर्बर्ट के खिलाफ 3-6, 6-2 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। भारतीय शूटिंग फेडरेशन के सरबराह राजेंद्र सिंह ने 2022 में बर्मिंगम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग को शामिल न किए जाने पर भारत को मशवरा दिया है कि वो इन खेलों का बायकॉट कर दे। उनका कहना है कि शूटिंग ओलंपिक में शामिल है, इसके बावजूद बर्मिंगम गेम्स से इसका इखराज हैरान कुन है। भारत ने हालिया कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग मुकाबलों में 7 तिलाई तमगे जीते। ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार को उम्मीद है कि वो फिट होकर आइंदा माह दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। नेमार फरवरी में फ्रेंच लीग के मैच के दौरान जख्मी हो गए थे और पैर के ऑपरेशन के बाद से वो ब्राजील में हैं।
खेलों की खबरें आप अब्दुर्रशीद शकूर से सुन रहे थे। देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। एक खबर में आपकी खासी दिलचस्पी और वो ये कि एक तहकीक से जाहिर हुआ है कि 2008 में ज़मीन की फ़ज़ा में हीरों से लदी जो खलाई चट्टान फट गई थी वो निज़ाम शमसी के इब्तदाई दौर के एक सैारे से ताल्लुक़ रखती थी। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ सैरबीन अपने निस्त को पहुँचता है अहम खबरों के खुलासे के साथ। नासिर सफ़र।
امریکی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ میں یکم مئی سے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دی جائے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات طے شدہ وقت سے ایک سال قبل کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انتخابات اس سال جون میں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپے نے گزشتہ ہفتے ایک دورے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سالہ بچی کے ریپ اور قتل کے واقعے کے بعد ان کی وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں آج 35 برس کے طویل وقفے کے بعد سینما گھر کھلنے سے پہلے مشہور فلم بلیک پینتھر کی ٹیسٹ اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آپ نازش سفر سے سن رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا، امریکہ اور چین کے بعد پاکستان زیر زمین پانی استعمال کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، تاہم پاکستان کو میسر زیر زمین پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کی ہے، جہاں آئندہ 10 برس میں پینے کا صاف پانی ناپید ہونے کا خطرہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
ایک حکومتی تحقیقاتی ادارے کے مطابق لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح سالانہ اوسطاً 2.5 فٹ نیچے جا رہی ہے۔ زیر زمین پانی کا ذخیرہ مسلسل آلودہ ہو رہا ہے۔ حالات یوں ہی رہے تو صرف 10 سالوں میں وہ دن آ جائے گا جب پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوگا۔ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے آباد شاہدرہ ٹاؤن کے رہائشی تو ابھی سے مشکلات سے دوچار ہیں۔
پانی بہت پہلے وافر ہوتا سی، جدوں نواں نواں لگا سی یہ پانی، ہوں پانی وافر نہیں، ہوں پانی موٹر تو بغیر کسی گھر سے نہیں میسر ہوتا۔
اکثر تو لائٹ کے ساتھ بھی پانی چلا جاتا ہے، اس کے بعد کبھی آتا ہے تو پہلی منزل پہ آتا ہے نیچے، یعنی کہ اوپر دوسری منزل پہ پانی نہیں آتا۔
پانی اچھا نہیں آتا، صاف نہیں آ رہا، پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اور استعمال کرنے، برتن دھونے، کپڑے دھونے، سارا کچھ کرنے۔
لاہور کے پہلو میں بہتا دریائے راوی ایک زمانے میں شہر کے لیے پانی کا محفوظ ذریعہ تھا، مگر یہ 30-40 سال پرانی بات ہے۔ دریائے راوی میں جو تھوڑا بہت بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے، یہ زیر زمین موجود پانی کے ذخیرے کو بحال کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ پانی مسلسل اس ذخیرے کو آلودہ کر رہا ہے۔ نتیجتاً پینے کا صاف پانی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زمین میں انتہائی گہرائی تک جانا پڑتا ہے۔ لاہور میں یہ گہرائی 700 فٹ تک پہنچ چکی ہے، دوسری جانب زیر زمین پانی صرف 1000 فٹ تک موجود ہے۔ صوبہ پنجاب میں محکمہ آبپاشی کے تحقیقاتی ادارے کے نصب کردہ پیمانے بتاتے ہیں کہ چند مقامات پر پانی کی سطح 100 فٹ یعنی قدرتی حد سے نیچے گر چکی ہے۔ اریگیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنجاب کے ڈائریکٹر غلام ذاکر سیال نے بی بی سی کو بتایا کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔
اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ ریٹ آف ڈپلیشن ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھ رہا ہے، اور جو ہمارا گراؤنڈ واٹر کا بجٹ ہے وہ نگیٹو ہے، جو ہم اسے پمپ کر رہے ہیں اتنا ہمارا ریچارج نہیں ہو رہا۔ ریچارج ہمارا کہاں سے ہوتا تھا؟ رین فال سے ہوتا تھا یا ریور راوی سے ہوتا تھا؟ ریور راوی میں اب پانی ہے نہیں، اس میں ہمارے افلوئنٹ ہیں، جو کچھ جاتا ہے وہ الٹا پلوٹ کرتا ہے اس کو۔ رین فال کا پیٹرن کیا ہوا ہے کہ رین فال سے بھی ریچارج کم ہو گیا، ہماری جو سڑکیں ہیں پکی ہو گئی ہیں۔
پنجاب کے دیگر شہروں جیسے ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بھی زیر زمین پانی کی سطح 1.5 فٹ سالانہ کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال خطرے کی گھنٹی بجانے کے لیے کافی ہے، تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ حکومت کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اس بارے میں حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ انہیں پانی کی اس ممکنہ کمی کے خطرے کا ادراک ہے۔ لاہور میں نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی پنجاب کے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد عزیز کہتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔
یہ تو فیکٹ ہے کہ پانی ڈکلائن ہو رہا ہے، ہر سال 1 میٹر نیچے جا رہی ہے سطح، لیکن یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے یہ انکنفائنڈ ہے زمین کا۔ لاہور کے نیچے جو ایکوفائر ہے یہ کنفائنڈ ٹو لاہور نہیں ہے، یہ کافی بڑا پانی کا ابھی ذخیرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کی امیجیٹ تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے ایک پلان یہ کیا ہے کہ یہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ کریں اور نہر سے پانی لے کے ٹریٹ کریں، اور پہلا پروجیکٹ بی آر بی کینال پہ لگا رہے ہیں تو 3 سال میں کمپلیٹ ہوگا.
تو اس کی کیا موڈلٹیز ہوں گی, کتنا ایک پانی اس سے مل سکے گا شہر
میں؟ ہم 100 کیوسک پانی ٹریٹ کریں گے جو 50 ٹیوبویلس کے برابر ہوگا, کل ریکوائرمنٹ کا 10% ہوگا, وہی ٹیوبویل لگانے سے ہم بچ جائیں گے. اس کے بعد ہم 1000 کیوسک تک جائیں گے 2035 تک, اور اس کے لیے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی اریگیشن نہیں کر دی ہے ہمارے کہنے ریکویسٹ پہ, اور G3 کنسلٹنٹ کا نام ہے, تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈیم بنانا پرپوز کیا ہے یہاں پہ شادر اپنا, اس سے پہلے محمود بوٹی کے پاس راوی پہ, تو وہاں پہ پانی رکے گا برسات کے دنوں میں اور سردیوں میں میرا کام آئے گا, اس میں سے ہم 900 کیوسک اور نکالیں گے.
اس میں سر یہ جو پانی 2.5 فٹ کے حساب سے نیچے جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟
اوور ایکسٹریکشن, اوور یوز.
اور وہ کن طریقوں سے ہوتی ہے, کہ لوگ کرتے ہیں, ادارے کرتے ہیں؟
سارے لوگ بھی, ادارے بھی, مطلب بیکاز پیپل آر ناٹ کانشیس اباؤٹ اٹس ویلیو, اور وہ اس کو استعمال اس طرح سے کرتے ہیں. اور ہم جب ٹیبل کو ٹائمنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پچھلے دنوں سردیوں میں نے کہا 8 بجے ٹیبل بند کریں, تو لوگ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں, ان کی عادت پڑ گئی ہے یہاں پہ پانی ضائع کرنے کی.
تو گھروں تک جو پانی جاتا ہے, اس کا کوئی حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ کس گھر کو کتنا پانی مل رہا ہے, کس علاقے میں اس کی ضرورت کتنی ہے, اور اس کو کتنا پانی دینا چاہیے جس میں؟
اس وقت پر کیپیٹا 70 گیلنز پر پرسن پر ڈے, یہ اس کی ڈیزائن کے اوپر ہم سب پانی سپلائی کر رہے ہیں, جو کہ ہائیسٹ ہے جنوبی ایشیا میں, اور بہت سارے یورپی ملکوں سے بھی یہ زیادہ مقدار ہے جو ہم لاہور میں دے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں اب پلان یہ کر رہا ہے واسا کہ گھروں میں میٹر لگائے جائیں, اور اس 70 گیلنز پر کیپیٹا پر ڈے کو 40 پہ لایا جائے, تاکہ پانی کا ضیاع کم ہو جائے گا, اور یہ ایک لانگ ٹرم ہمارا پانی کے جو ذخیرہ ہے اس پہ بوجھ بھی کم ہو جائے گا.
لیکن لاہور کی جس طرح کی آبادی ہے, تو یہ میٹر لگاتے ہوئے تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا.
بالکل, کیونکہ 7 لاکھ ہمارے کنیکشنز ہیں, اور ہر گھر میں 7-8 بندے ہوتے ہیں, تو 7 لاکھ کنیکشنوں میں سے 50,000 روپئے تو ہم نے میٹر لگا دیا ہوا ہے. اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں تمام گھروں کو میٹر سے کور کریں, اور اس کے بعد کوئی ایسی اسکیم لائی جائے جو کہ یا تو ان کا جو بل ہے وہ اسی تناسب سے بڑھے جس تناسب سے وہ پانی استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کم پانی استعمال کرے اس کو انسینٹیو دیں, تاکہ خاص لمٹ سے کم پانی اگر استعمال ہو تو اس کو بل بالکل ہی معاف کر دیا جائے, اور جو خاص لمٹ سے زیادہ پانی استعمال کرے اس کا بل خاصا زیادہ ہو جائے. تو اس طرح کے اقدامات, اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم سرفیس واٹر پلانٹ بھی لگائیں, یہ سارے مل کے ایک پانی میں کنزرویشن کا باعث بنیں گے.
یہ تھے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی پنجاب کے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد عزیز, جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عمر دراز سے. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں ایک کمسن بچی کا ریپ کے بعد قتل وہاں کی مقامی سیاست کو بھی متاثر کر رہا ہے. کشمیر میں بی جے پی اور مقامی پی ڈی پی کی مخلوط حکومت ہے, اور محبوبہ مفتی نے ریپ کے ملزمان کے حق میں نکالی ریلی میں شمولیت کے لیے بی جے پی کے 2 وزراء سے استعفیٰ لے لیا ہے, جبکہ بی جے پی کے سبھی وزراء مستعفی ہو گئے ہیں. افواہوں کا بازار گرم ہے کہ حکومت گر جائے گی, لیکن بھاجپا کے سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس سارے معاملے پر دونوں جانب سے جو سیاسی محاذہ ہو رہی ہے, اس سے بی جے پی اور پی ڈی پی کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ سری نگر سے ریاض مسعود کی رپورٹ.
معاملہ تو اب عدالت میں زیر سماعت ہے, لیکن وادی میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. مظاہروں کے بیچ سیاسی سطح پر بھی افراتفری کا عالم ہے, کیونکہ ریپ کے ملزمان کی حمایت کرنے کے لیے وزیراعلی محبوبہ مفتی کی اتحادی جماعت بی جے پی کے 2 وزراء کو کابینہ سے ہٹایا گیا ہے. اب بی جے پی نے اپنے حصے کی کابینہ کی تشکیل 9 کے لیے سبھی وزراء کو مستعفی ہونے کے لیے کہا ہے. حالانکہ بی جے پی قیادت کا کہنا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سیاسی حلقوں میں اس پیش رفت کو لے کر کھلبلی مچی ہوئی ہے. بی جے پی کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے پر کشمیر میں پہلے ہی پی ڈی پی کے خلاف ناراضگی کی لہر تھی, لیکن جموں میں بی جے پی کے بعض وزراء کی طرف سے ملزمان کی حمایت نے بی جے پی کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا ہے. کٹھوا ریپ و قتل کیس کے 3 اہم پہلو ہیں. ایک یہ کہ اس جرم کے ارتقاب کے پیچھے مسلمان گجر خاندانوں کو کٹھوا سے بے دخل کرنا تھا. دوسرا یہ کہ پورے بھارت میں قصورواروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. اور تیسرا پہلو سیاسی ہے, کیونکہ اس واردات کو لے کر مخلوط حکومت کی اکائیوں پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. اس کشیدگی سے پی ڈی پی یا بی جے پی بھلے ہی اپنی شبیہ درست کرنا چاہتے ہوں, لیکن تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اقتدار کو بچانے پر اتفاق ہے. صحافی اور کالم نویس بلال فرقانی.
کیونکہ پی ڈی پی کا جو مین ووٹ بینک ہے وہ کشمیر ہے, اور جموں کا جو ووٹ بینک ہے وہ بی
جے پی کا ہے، اس لیے دونوں دونوں جماعتیں اپنے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے یہ سیاسی بیان بازیاں، سیاسی پینترا بازیاں کر رہی ہے، اور اس سے اندر اندر جو ان کے درمیان ہے اختلاف اندر سے اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہے جتنا عام لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ حکومت گرے گی۔
مبصرین کہتے ہیں کہ بی جے پی اور پی ڈی پی دو متضاد نظریات کی حامی جماعتیں ہونے کے باوجود مشترکہ حکومت چلا رہی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں انہیں اس سیاسی نقصان سے نہیں بچا سکتی جو جموں اور کشمیر میں انہیں درپیش ہے۔ سماجی کارکن مدثر یعقوب کہتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ اقتدار کی شراکت نے ہی کشمیر میں حکومت مخالف جذبات ابھارے، اور اس سے پی ڈی پی کی سیاسی ساکھ اس قدر متاثر ہو چکی ہے کہ کٹھوا کیس میں اگر انصاف بھی فراہم کیا گیا تو پی ڈی پی اس سیاسی خسارے سے خود کو نہیں بچا پائے گی۔
وعدے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مرکزی سرکار پہ دباؤ ڈالیں گے، خود بھی ایسے اقدام اٹھائیں گے تاکہ حریت کو ٹیبل پہ لایا جا سکے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے جو ٹرسٹ تھا اس کو بریچ کیا ہے اور ان کا نقصان ہوا ہے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ پی ڈی پی کی سربراہ اور وزیر اعلیٰ نے آج جموں میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران جموں کی آبادی میں پنپ رہی فرقہ واریت پر تشویش کا اظہار کیا۔
The entire set of rituals in this part of our state revolves around the Kanya Pujan, because here we literally worship the girls as incarnation of goddess Durga. How could anybody?
محبوبہ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کی تمام مذہبی رسومات میں لڑکی کو درگا کا روپ سمجھ کر مقدس مانا جاتا ہے، اور کٹھوا جیسی شرمناک واردات سے لگتا ہے کہ جموں کے سماجی شعور میں کوئی آلودگی پیدا ہو گئی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ دریاسنا گزشتہ ہفتے سے ہی کشمیر کے تعلیمی اداروں میں کٹھوا ریپ و قتل کیس میں انصاف کے مطالبے کو لے کر مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن پولیس طلبہ و طالبات کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، جس سے طلبہ میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔
میں یہاں کی کشمیر کی ایک بیٹی ہوں، میں یہاں پر سیدھے چل رہی تھی، انہوں نے مجھے پیچھے سے پتھر مارا اور میرے پہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹائر گیس مارا، تو میں مجبور ہو گئی پتھر اٹھانے پہ، ہمیں مجبور کرتے ہیں۔
تو اگر یہ اسٹوڈنٹ کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دیں گے تو ان کا فیلڈ پلیٹ فارم کہاں ملے گا، جہاں وہ اپنے جذبات ہیں وہ کہاں پہ پھر وہ اپنا اظہار کریں گے؟ یہ گورنمنٹ ہی انسیڈنٹ ذمہ وار بنتی ہے جو اسٹوڈنٹ پیلٹنگ یا باقی انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ جموں میں بی جے پی نے ہندو ووٹ بینک کو مستحکم کر کے ہی پہلی مرتبہ 87 رکنی اسمبلی میں 25 سیٹوں پر قبضہ کر لیا، لیکن محبوبہ مفتی نے جس طرح کٹھوا کیس کے حوالے سے بی جے پی کو تمام شرائط ماننے پر مجبور کر لیا، اس سے پی ڈی پی کا بھلے ہی فائدہ نہ ہو لیکن جموں میں بی جے پی کو نقصان ہو رہا ہے۔ ریپ ملزمان کی حمایت کے الزام پر کابینہ سے ہٹائے گئے دو وزراء میں سے چودھری لال سنگھ نے پہلے ہی اشارے دیے ہیں کہ وہ علیحدہ پارٹی بنائیں گے، تاہم ابھی تک بی جے پی نے دونوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ بی جے پی کی ریاستی شاخ کے اندر بھی یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ محبوبہ مفتی کو یکطرفہ رعایت دے کر بی جے پی کی سیاسی ساکھ کمزور کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت ہند کے وزیر اور جموں کے ممبر پارلیمنٹ جتندر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ اس کیس کو سی بی آئی کے سپرد کرنے میں حکومت ہند کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ واضح رہے جموں میں بی جے پی کے حامی وکیلوں اور دوسری جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ کیس کو ریاستی دائرے سے نکال کر سی بی آئی کے سپرد کیا جائے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سالہ بچی کے وحشیانہ ریپ اور قتل کے واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ سن رہے تھے آپ ریاض مسرور سے۔ علاقے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر اس حوالے سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور مذہبی بنیادوں پر منقسم ہوئی سوسائٹی میں درانیں دکھائی دینے لگی ہیں۔ بچی کے لواحقین کو قانونی چارہ جوئی سے روکنے کے لیے کچھ عناصر بے حد کوشاں ہیں۔ ان کی وکیل دپیکا سنگھ کو شدید ڈرایا دھمکارا جا رہا ہے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ حال ہی میں انڈین میڈیا پر بیان دیتے ہوئے وکیل دپیکا سنگھ نے بتایا ہے کہ انہیں جان کا خطرہ لاحق ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کشمیر کے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے، جس کے بعد عدالت نے پولیس کو حکم جاری کیا کہ دپیکا سنگھ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ دپیکا سنگھ کا کہنا تھا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کب تک زندہ رہوں، میرا ریپ ہو سکتا ہے، میری عزت لوٹی جا سکتی ہے، مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس انٹرویو کو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ انڈیا سے ہی جڑی ایک اور خبر، لیکن یہاں لندن سے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی دولت مشترکہ کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ ایک طرف لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال ہوا، وہیں دوسری طرف لندن میں رہنے والی انڈین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن وہ ناراض کیوں ہیں؟ اس کی تفصیل سنتے ہیں اشلین گور سے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے 2015 کے برطن دورے کے دوران قریب 70,000 لوگ لندن کے ویمبلی اسٹیڈیم میں وزیر اعظم کو سننے آئے تھے، اور تب ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم کا جادو انڈین کمیونٹی، جو لندن میں انڈین کمیونٹی ہے، ان پر چھا گیا ہے۔ لیکن آج 2.5 سال بعد سما کچھ بدلا لگ رہا ہے۔ بھارت کے کٹھوا اور اناؤ میں جو ریپ کیس ہوئے ہیں، اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو لے کر یہاں پر لندن میں انڈین کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے۔
میرا نام رشمی ورما ہے، میں پڑھاتی ہوں یونیورسٹی آف وارک میں، اور میں یہاں آئی ہوں کیونکہ نریندر مودی جی کا یہ دوسرا وزٹ ہے ایز پرائم منسٹر آف انڈیا، और उन्होंने उनकी जो उनका जो रिकॉर्ड है ऑफिस में, उसमें जो हिंसा हो रही है औरतों के विपरीत, दलितों के विपरीत, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के विपरीत, उसको अपोज करने हम लोग यहाँ आए हैं।
आप देख सकते हैं लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में जहाँ एक तरफ इंडियन कम्युनिटी एहतजाज करती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तादाद में मोदी के सपोर्टर्स भी जमा हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जहाँ पर घर में मुखालफत का सामना वजीर आजम को करना पड़ रहा है, वही मुखालफत लंदन की सड़कों पर भी आ गई है। श्रीन कौर, PBC।
दुनिया की मारूफ तरीन इमारतों में शामिल ताजमहल एक बार फिर शह सुर्खियों में है। इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में जवाबी हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा है कि ताजमहल अल्लाह की मिल्कियत है और उनके पास इसके वक्फ किए जाने की दस्तावेजात नहीं हैं। तहम यह वक्फ शुदा इमारत है, इसलिए इसे बोर्ड के हवाले किया जाना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी ने BBC से बात करते हुए कहा कि यह मुकदमा बहुत पुराना है और अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ता कबल उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह बात साबित करने के लिए दस्तावेजात तलब की थी कि ताजमहल को उनकी तहवील में होना चाहिए। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। सैबीना भी जारी है।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भैया भैया।
हर सनीचर सैरवीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में हवाबाजी के निगरान अदारे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के नए बैन अक्वामी हवाई अड्डे की कमर्शियल ऑपरेशन के आगाज़ की नई तारीख दे दी है। पहले यह हवाई अड्डा जुम्मा 20 अप्रैल को खुलना था, लेकिन अब नई तारीख के मुताबिक 3 मई को इससे कमर्शियल परवाज़ों का आगाज़ होगा। इस मौजू पर मैंने आपसे कुछ देर कबल इस्लामाबाद में हमारे साथी ताहिर इमरान से बात की, जो आज इस हवाई अड्डे पर गए, और सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि तारीख तब्दील करना पड़ी।
इस्लामाबाद का नया हवाई अड्डा जो है वो पिछले 11 साल से मुसलसल ताखीर का शिकार है, और इसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल हैं जिनमें मनसूबा बंदी से लेके एक ज़माने में इसमें पानी का मसला था, लेकिन हालिया अब यकीनी हमें सबको था यानी 20 अप्रैल को हवाई अड्डा खुल जाएगा, क्योंकि एक सरकारी दस्तावेज होती है नोटम जिसको कहा जाता है, जो कि नए हवाई अड्डे के लिए जारी किया जाता है, जो पूरी दुनिया की हवाबाजी की कंपनियों एयरलाइंस को जाता है, जिसके मुताबिक वो अपने रूट्स, अपने पायलट्स और उन सबको बेसिकली बताते हैं, और उन पायलट्स को उसके मुताबिक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है कि ये नया एयरपोर्ट है और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें दस्तयाब होंगी। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज को जाता है, तो हर एक को दुनिया में पता चल जाता है कि ये, मिसाल के तौर पर दुनिया में मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिनके जरिए फ्लाइट्स की ट्रैकिंग की जाती है, तो उन सब के अंदर से नोटम जारी होने के बाद इस्लामाबाद का जो मौजूदा हवाई अड्डा है बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल, वो गायब हो गया था, और अब जो नया हवाई अड्डा है उसके ऊपर नजर आता है। लेकिन आज सुबह जब हम इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट गए, तो हमने सिविल एविएशन के अहलकारों से बात की और पूछा कि क्या 20 को खुल रहा है, तो उन्होंने हमें बताया कि जी 20 तारीख को हवाई अड्डा जो है वो मामूल के मुताबिक खुलेगा। लेकिन इस दौरान में कुछ हुआ और शाम को एक नया नोटम जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 3 मई को अब हवाई अड्डा खुलेगा।
इसका असर क्या होगा ताहिर, क्या मुसाफिरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा?
जी बिल्कुल, इस बारे में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल है, कंफ्यूजन है। आज सुबह जब हमने इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट से फेसबुक लाइव किया तो लोग हमसे पूछ रहे थे, उस पर मसला ये भी है कि आज पाकिस्तान के बड़े अखबारों में सिविल एविएशन की तरफ से इश्तहार दिए गए हैं کہ 20 اپریل سے جو آپریشنز ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں, تو اپنی ایئر لائنز سے رابطہ کریں کہ 20 کو ان کی پرواز کیا پرانے ہوائی اڈے پہ آئے گی یا نئے ہوائی اڈے پہ آئے گی. اب وہ اشتہار جا چکے ہیں اور پاکستان میں ایک خبر جب چل پڑتی ہے تو اس کی تردید مشکل ہوتی ہے. اب سول ایویشن کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 کو ہوائی اڈا نیا کھل جائے گا, ان کی پرواز اب کیا وہ پرانے ہوائی اڈے پہ جائیں گے یا نئے ہوائی اڈے پہ جائیں گے, تو یہ کنفیوژن جو ہے اس سے نمٹنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ اب بھی ہوں گے جو نئے ہوائی اڈے پہ اپنی پرواز کے لیے پہنچ جائیں گے جبکہ ان کی پرواز تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو پہ 50 منٹ کی ڈرائیو پہ پرانے ایئرپورٹ پہ ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ بہت ساری ایئر لائنس نے اپنا سامان وغیرہ شفٹ کیا ہے. ہماری پی آئی اے میں لوگوں سے بات ہوئی میری, اور اس کے علاوہ ان کے مطابق وہ اب سب کچھ واپس پرانے ہوائی اڈے پہ لے کے جائیں گے اور 10 دن کے بعد پھر دوبارہ لے کے آئیں گے, تو وہ ایک کاسٹ اس کی علیحدہ سے ہے.
اسلام آباد کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے طاہر عمران. اور اب آپ کو سائنس کی ایک رپورٹ سنواتے ہیں. گرین انرجی یا صاف توانائی کی انتہائی قسم جوہری فیوژن, جس کو حاصل کرنا گزشتہ نصف صدی سے سائنسدانوں کا خواب رہا ہے, اس کے حصول کے لیے چینی سائنسدانوں نے خاطر خواہ پیش رفت کی ہے. اگر اس میں کامیابی حاصل کر لی گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ انسان کو توانائی کا ایک نہ ختم ہونے والا ذریعہ مل جائے گا. یہ کوئی جوہری فضلہ بھی پیدا نہیں کرے گا. نیوکلیئر فیوژن سے اب تک بجلی پیدا نہیں کی جا سکی ہے. بی بی سی کے نامہ نگار اسٹیون میکڈونلڈ نے ان چینی ماہرین سے ملاقات کی ہے جو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے قریب ہیں. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
اس مشین کو صرف آن کرنے پر $15,000 خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن آلودگی پیدا کیے بغیر لامحدود بجلی کے حصول کی یہ کنجی ہے. دنیا بھر میں نیوکلیئر فیوژن کی کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی. چینی ماہرین نے اس میدان میں جس حد تک کامیابی حاصل کی ہے وہ ابھی تک کسی کے نصیب میں نہیں آ سکی. اس دیوقامت ڈونٹ جیسے آہنی ڈھانچے کو تجرباتی ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکامک کہا جاتا ہے. اس کا مخفف ایسٹ ہے اور یہ خاموشی سے اس شعبے میں ریکارڈ قائم کیے جا رہا ہے.
فیوژن کے لیے سائنسدانوں اور انجینئروں کو بہت کچھ کرنا ہے, اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے بے اندازہ مالی معاونت درکار ہوگی.
روایتی جوہری ریئیکٹر میں ایٹم کو توڑ کر توانائی پیدا کی جاتی ہے, جس سے انتہائی تابکار جوہری فضلہ پیدا ہوتا ہے جو لاکھوں سال تک تابکار رہتا ہے. فیوژن میں اس کے بجائے دو نیوکلیائی کو جوڑا جاتا ہے اور انتہائی طاقتور مقناطیس اس سے پیدا ہونے والی توانائی کو کنٹرول کرتا ہے. اس سائنسدان ابھی تک اس عمل کو 100 سیکنڈ تک مستحکم یا برقرار رکھ سکے ہیں. چینی صدر یی جی پنگ جب یہاں آئے تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس ٹیکنالوجی کے کیا خطرات ہیں.
ریئیکٹر کے مقابلے میں بہت محفوظ ہے, مقناطیسی ماحول سے اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے, اسے بجلی کی فراہمی بند کی جا سکتی ہے اور یہ مکمل طور پر محفوظ ہے, کوئی جوہری حادثہ ہونے کا امکان نہیں ہے.
اس مشین کے اندر سورج کے قلب سے 4 گنا زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے. ہر سال اس کو برقرار رکھنے کے وقت کو بتدریج بڑھانے میں کامیابی ہو رہی ہے. سائنسدان اس جستجو میں ہیں کہ 10 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے موجودہ دورانیے کو 10 گنا کیسے کیا جا سکتا ہے. انہیں امید ہے کہ وہ بہت جلد اس طریقے سے بجلی پیدا کرنے کا ریئیکٹر تعمیر کر لیں گے, لیکن اس ٹیکنالوجی سے شہروں کو روشن رکھنے میں ابھی کئی دہائیاں لگیں گی.
جوہری فیوژن کے موضوع پر بنی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی. یہ رپورٹ جو ہے نامہ نگار اسٹیون میکڈونلڈ کی تھی. انڈیا کی شمال مشرق کی ریاست تیرپورہ میں وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ انٹرنیٹ مغربی دنیا میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں ایجاد کیا گیا تھا. وہ کمپیوٹروں کے استعمال سے متعلق ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, جس میں انہوں نے ہندوؤں کی مقدس کتاب مہا بھارت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
قدیم ہندوستان باقی دنیا سے بہت پہلے ٹیکنالوجی کے نئے محاذ پار کر چکا تھا. بی جے پی اور آر ایس ایس سے وابستہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ نیا نہیں ہے. اس مرتبہ ٹیکنالوجی کی جنگ میں نیا تیر شمال مشرقی ریاست تریپورہ کے نئے وزیر اعلیٰ بپلب کمار دیو نے چلایا ہے, جن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ قدیم ہندوستان کی ایجاد ہے اور لاکھوں سال پہلے براہ راست نشریات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وزیر اعلیٰ نے کمپیوٹروں کے استعمال پر ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہابھارت کی جنگ کے دوران سنجے نے دھرت راشٹر کو جنگ کا آنکھوں دیکھا احوال سنایا تھا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ بھی تھا اور سیٹلائٹس بھی.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنالوجی تھا, انٹرنیٹ تھا, سیٹلائٹ تھی, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ ये काम आप कर रहे हैं, किंतु ये काम आप लोगों ने आविष्कार पहले नहीं किया। इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। मैं गर्वबोध करता हूँ मेरे को इस देश में जन्म हुआ है जो देश टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे आगे चल रहा था। आज के दिन में कुछ यूरोपियन कंट्री बोल सकता है ये टेक्नोलॉजी हमारा है, यूएस बोल सकता है ये हमारा है, इनका नहीं है, ये सब हमारा है।
हिंदू मानते हैं कि महाभारत की जंग 5000 साल पहले लड़ी गई थी। इंडिया में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है इस तरह के दावों में इजाफा हुआ है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कदीम हिंदुस्तान ने प्लास्टिक सर्जरी पर महारत हासिल कर ली थी, इस हद तक कि वो एक इंसान के जिस्म पर हाथी का सर नस्ब करने में कामयाब हो गए थे।
महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण माँ की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके।
वजीर आजम के इस बयान पर शदीद तनकीद की गई थी और बहुत से साइंसदानों का कहना था कि उन्हें साइंस और मजहबी अकायद में फर्क करना चाहिए। इससे पहले ये दावा भी किया गया था कि हवाई जहाज भी इंडिया में ही ईजाद किए गए थे। इस पस मंजर में माहिर इक्तसादियात कौशिक बासु ने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि कौम परस्ती और मजहबी कदामत पसंदी में हद से गुजर जाने वालों का मसला ये है कि सर्फ करने के बजाय वो ये साबित करने में अपना वक्त गुजारते हैं कि इंडिया में 5000 साइंस और फलसफा पढ़ते थे। ट्विटर और फेसबुक के बारे में अभी कोई दावा नहीं किया गया है। सोशल मीडिया की ईजाद भले ही मगरबी दुनिया में हुई हो, लेकिन लोग अपनी राय जाहिर करने से कहां चूकते हैं। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने ट्विटर पर लिखा है कि त्रिपुरा मुबारक हो, आपने मानिक सरकार के मुकाबले में बिप्लब दास को तरजीह दी। मानिक सरकार लंबे अरसे से त्रिपुरा के वजीर आला थे, लेकिन मार्च में उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने वजीर आजम और वजीर आला के दावों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि वो ईजाद करने वालों को नोबेल इनाम देना चाहते हैं या दावा करने वालों को। इस सब के बावजूद बिप्लव देव अपने मौकिफ पर कायम है।
देखिए ऐसा क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं हो तो कोई व्यक्ति कैसे बता सकता है, कैसे बता सकता है। हमारे जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति संपूर्ण रूप से ये विज्ञान भित्तिक है, वो साइंस है, इसमें कहीं भी बिना साइंस कुछ भी नहीं है। तो इसको दूसरे मानसिकता संपन्न लोगों को विश्वास करने में दिक्कत आती है। अपने देश को छोटा करना चाहता है, दूसरों को बड़ा करना चाहता है।
बिप्लव देव की हिमायत में भी बहुत से लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। खेमचंद शर्मा ने ट्विटर पर लिखा है कि हम वजीर आला की भरपूर हिमायत करते हैं, वैदिक साइंस की ताकत का सब एतराफ करते हैं और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अवतार बनाने वालों ने भी हिंदुओं की कदीम किताबों से तहरीक हासिल की थी, बस हम भूल गए हैं, इसलिए दोबारा रिसर्च करने की जरूरत है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहां घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाले एक मर्द का कहना है कि वो मौत से 10 दिन दूर थे जब पुलिस और तिब्बी अमले ने उनकी मदद की। बरतानिया के इलाके ब्रैडफोर्डशायर के रिहायशी 22 साल एलेक्स कील ने पुरतशद्दुद ताल्लुकात का शिकार बनने वाले अफराद से मुतालबा किया है कि वो इस बारे में खुलकर बात करें। BBC Urdu.com की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो।
अदालत को बताया गया कि एलेक्स की साबिका पार्टनर 22 साल जॉर्डन वर्थ ने उन्हें मुख्तलिफ जिस्मानी चोटें पहुंचाई, खुराक नहीं दी और उनको खानदान वालों से दूर रखा। जॉर्डन वर्थ को 7.5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ब्रेडफोर्डशायर पुलिस का कहना है कि बरतानिया में घरेलू तशद्दुद के मुकदमे में सजा पाने वाली ये पहली खातून हैं। लिटन क्राउन कोर्ट को बताया गया कि जॉर्डन वर्थ और स्केल की मुलाकात सन 2012 में कॉलेज में हुई थी, जब दोनों की उम्रें महज 16 बरस की थीं। आगाज से ही जॉर्डन वर्थ ने उन पर अपना इख्तियार रखा था, वो उन्हें बताती थी कि वो क्या पहने और उनको हाथ में क्या उठाना चाहिए।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट आप जावेद सुमरो से सुन रहे थे। जावेद आज हमारे सैरबीन के एडिटर भी हैं। हमारी वेबसाइट पर एक खबर बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है और वो है कि फ्रांसीसी शख्स को तीसरा चेहरा लगा दिया गया। दो मरतबा चेहरे की पेवनकारी करवाने वाले दुनिया के पहले शख्स ने अपना ताज़ा ऑपरेशन تین ماہ بعد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ سیروین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیروین کے آج کے ایڈیٹر تھے جاوید سومرو، پروڈیوسر تھے رفاقت علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگی، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناصر سفر سے سنیے۔
امریکی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ میں یکم مئی سے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دی جائے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات طے شدہ وقت سے ایک سال قبل کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انتخابات اس سال جون میں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپے نے گزشتہ ہفتے ایک دورے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے۔ سعودی عرب میں آج 35 برس کے طویل وقفے کے بعد سینما گھر کھلنے سے پہلے مشہور فلم بلیک پینتھر کی ٹیسٹ اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں جرگے کے فیصلے کے تحت ونی کی جانے والی دو انتہائی کم سن بچیوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔